ان میں ایک شخص تھا عمر ابن عبد البد یا عمر ابن عبد البد، دونوں طرح سے اس کو بولا جاتا ہے. یہ جو عبد البد تھا یہ بہت ہی اسٹرانگ بیریئر تھا، بہت ہی سخت جنگجو انسان تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بلٹ ہوئی بہت بڑا تھا، ہیومنگس، لمبا چوڑا، اور چہرے پہ اس کے بہت زیادہ جو تھی وہ سختی تھی، چہرے سے لگتا تھا کہ بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ بیریئر ہے، جنگجو ہے. اس کے لیے آتا ہے کہ جب اس نے ٹرینچ کراس کی، اپنے گھوڑے کے ساتھ آیا تھا ٹرینچ کراس کرتے ہوئے، اس نے ٹرینچ گھوڑے کے ساتھ جمپ کر کے کراس کی تھی، اور جب گھوڑے کو اس نے دوسری طرف ٹرینچ کراس کر کے لے آیا تو اس نے تلوار سے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی مسلمانوں کے سامنے، کیا دکھانے کے لیے میں واپس نہیں پلٹوں گا، مطلب میں مقابلہ کرنے آیا ہوں، میں واپس نہیں پلٹوں گا. تو عرب کا بہت ہی یہ جو تھا ایسا بیریئر تھا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ڈینجرس تھا اور ہیومنگس تھا، جس نے کبھی بھی زندگی میں شکست نہیں کی تھی، جس کے ساتھ بھی اس کا مبارزہ، جس کے ساتھ بھی اس کی جنگ ہوئی، ہمیشہ اس نے اس کو قتل کر دیا، اس کے بارے میں مشہور تھا. اب جب اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی اور اس نے مسلمانوں کو اپنی انٹینشن سے آگاہ کر دیا تو اس نے زور سے پکارا، او محمد، کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو مجھ سے لڑنے کو تیار ہو؟ بلند آواز میں اس نے مسلمانوں کو للکارا. حدیث تفسیر میں اور سیرت میں آتا ہے کوئی بھی نہیں بولا، سب خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ اس لیے کہ سامنے یہ جو تھا عمر بن عبد البد تھا، جس کے لیے آتا تھا کہ بہت ہی خطرناک بیریئر ہے، اتنا خطرناک تھا اس کے لیے آتا ہے کہ جو قریش میں مائیں ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو عبد البد کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی کہ سوجا عبد البد آ جائے گا، اور بچوں کو ڈرتی تھی سوجا کو بھی مانسٹر آ جائے گا. اب بچوں کو ایسے ہی ڈراتے ہیں نا، الماری نہیں کھولنا، فریج نہیں کھولنا، کوکی مانسٹر نکل آئے گا. تو کوکی مانسٹر تو بےچارا اتنا بینائن سا، معصوم سا، انوسینٹ سا، وہ کیا آپ کے بچے کو پریشان کرے گا؟ قریش کی عورتوں کے لیے آتا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی عبد البد کے نام سے کہ سو جاؤ، بات مان لو، عبد البد آ جائے گا. تو صحابہ کے اندر بھی تھوڑا سا خوف تھا، اور یہ جو عمر بن عبد البد تھا اس کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی فیئرس ہارس مین تھا، 500 آدمیوں کے برابر کی طاقت آلموسٹ کرتا تھا. تو آپ سوچے نا کون اس کے سامنے آنے کے لیے تیار ہوگا. اور اس کے لیے یہی آتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا اس کو اس نے مار دیا. تو جب اس نے للکارا اور صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں بولا تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا. یہ ہنسا تو مشرکین بھی ہنسنے لگ گئے، اور یہ انسلٹنگ تھا بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو خاموش رہے. اس نے پھر للکارا، اس نے کراس کر کے آ چکا تھا، مسلمانوں نے اس پر حملہ نہیں کیا. اس نے پھر للکارا اور اس نے کہا کہ محمد، میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو تمہارے شہید جنت میں جائیں گے اور اگر ہم مارے گئے تو جہنم میں جائیں گے، تو ذرا بھیجو اپنے میں سے کسی کو جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے، میں اس کو مار کے اس کو جنت کا راستہ دکھا دوں. اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے، میں عبد البد کے ساتھ جو ہوں عمر بن عبد البد کے ساتھ مبارزہ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی بیٹھ جاؤ، مطلب یہ تھا علی تم عبد البد کو نہیں جان رہے، بیٹھ جاؤ. عبد البد نے دوبارہ مسلمانوں کو للکارا، دوبارہ پکارا کہ کیا خیال ہے تم لوگوں کا جو تم سب لوگ خاموش بیٹھے ہو اپنے دین کے بارے میں، کیا خیال ہے تم سب کا جو خاموش بیٹھے ہو اپنے رسول کے بارے میں. حضرت علی جوش میں پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے. حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرے لیے للکار ہے اور میں اس سے مبارزہ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹربن اتار کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھی. اپنی تلوار، حضرت رسول اللہ کی تلوار جس کو ذوالفقار کے نام سے سیرت کے اندر مینشن کیا جاتا ہے، رسول اللہ نے اپنی تلوار حضرت علی کو تھمائی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے احد کے موقع پر حمزہ کو کھویا ہے، میں خندق کے موقع پر علی کو نہیں کھونا چاہتا. اور اس کے بعد ان کو اللہ کے حوالے کر کے عبد البد کی طرف بڑھا دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ عبد البد نے جب حضرت علی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، آپ دیکھیں نا ایک ہیوج انسان سامنے کھڑا ہے جس کے چہرے کے اوپر بھی سختی ہے اور بیریئر ہے بہت سخت، اور جس سے پورا عرب ڈرتا ہے، وہ اپنے سامنے مقابلے کے لیے حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھ رہے، تو مس میچ ہو گیا نا، بالکل مس میچ. تو اس کو بھی ہنسی آنے لگی کہ مجھ سے کون جو ہے یہ لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. عبد البد نے حضرت علی کو آتے دیکھا تو ان سے کہا، تم مسلمانوں میں تم سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے جو میرے مقابلے پر آ سکے. حضرت علی نے کہا، میں ان سارے مسلمانوں میں سب سے لوئسٹ مومن ہوں، لیکن تم صرف مجھے ہی ڈیزرو کرتے ہو. کتنی بڑی بات تھی، اس کو اس کی حقیقت بھی بتا دی اور اپنے آپ کو بھی ہمبل رکھا. یہ نہیں کہ ہاں دیکھو میں ہوں مسلمان طاقتور، میں ہوں کریجس، میں تمہارا مقابلہ کروں گا، نہیں. کہا میں مسلمانوں میں، مومنین میں سب سے لوئسٹ ہوں، کم ایمان والا ہوں، لیکن تمہارے لیے میں ہی ڈیزرو کرتا ہوں. پھر حضرت علی نے اس کو دو باتیں کہیں. حضرت علی نے کہا کہ میں مبارزہ کرنے سے پہلے تمہیں دو آپشن دیتا ہوں، ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. اور عبد البدھ نے کہا اگر میرا سر جہنم کی ڈیپتھ میں بھی چلا جائے تو بھی میں یہ کلمہ زبان سے نہیں بولوں گا. دوسری بات حضرت علی نے کہی کہ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں, میں تمہیں وارن کرتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ, اللہ کے رسول سے جنگ مت کرو. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول, اللہ کی مدد کے ساتھ اس وقت اللہ کے رسول کی سپورٹ حضرت علی کے ساتھ تھی, اس لیے کہ ٹربن حضرت علی کے سر پر تھی اور ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کی تلوار تھی. تو انہوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ, اللہ کے رسول سے جنگ نہ کرو. عمر بن عبد البدھ نے کہا کہ اگر میں نے اب یہ کیا جبکہ تم میرے سامنے آ چکے ہو مقابلے کے لیے تو بچے میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں ایک بچے سے ڈر کر مبارزہ کے خوف سے واپس پلٹ گیا. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ علی نے کہا میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا. عمر نے کہا کہ تمہارے والد تو میرے پرانے دوست تھے, میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا. یا ابن اخی میرے بھائی کے بیٹے لا ارید اقتل, میں نہیں ارادہ کرتا کہ میں تمہیں قتل کروں, تو میں تو چاہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ نکل کر آئیں اور وہ میرا مقابلہ کریں. علی نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم مجھے مارنا نہ چاہتے ہو, لیکن کیونکہ تم اللہ کے دشمن ہو میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں. اور پھر آتا ہے کہ حضرت علی نے, جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ڈاکیومینٹریز میں کہ وہ جب مقابلے میں آمنے سامنے دو لوگ ون ٹو ون ہوتے ہیں تو ایک سے ایسے رائٹ لیفٹ بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو حضرت علی نے اس کو ایسے ہی اتنا بھگایا رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ. آپ کو پتا نا جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو رائٹ لیفٹ کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. حضرت علی نے ڈائریکٹ تلوار کا اٹیک نہیں کیا, رائٹ سے لیفٹ رائٹ سے لیفٹ, جیسے آپ نے کبھی ومبلڈن کھیلتے ہوئے اگر پلیئرس کو دیکھا ہو تو یہاں سے وہاں بال کے پیچھے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی آتا ہے سیرت میں کہ یہ رائٹ سے لیفٹ کرتے رہے. حضرت علی تھک گیا عبد البدھ, اسی تھکن کے اندر جو تھا وہ تھا حضرت علی جو تھے انہوں نے پوری طاقت سے اس کے اوپر جو تھا وہ حملہ کر دیا اور اس کو گردن سے پکڑ لیا پیچھے سے. جب گردن سے پکڑا اس کو تو ایک دم سے یہ ڈس بیلنس ہوا اور گر گیا عبد البدھ. اب حالانکہ کوئی وار نہیں کیا ابھی, صرف پیچھے سے گردن سے پکڑا اور یہ گر گیا. اور جیسے انگریزی میں کہتے ہیں دا بگر یو آر دا ہارڈر یو فال, جب یہ عبد البدھ گرا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنی گرد اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی, جیسے کوئی پہاڑ کے برابر چیز گرتی ہے تو گرد اٹھتی ہے نا ایک دم سے, تو کہتے ہیں عبد البدھ جب گرا تو ہمیں خوب بہت سی جو ہے وہ گرد اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی. جب یہ گرا حضرت علی فوراً اس کے سینے کے اوپر اپنا ڈیگر نکال کر جو اس کے سینے پر آگے تاکہ اس کا کام جو ہے وہ ختم کر دیں. یہی موقع تھا جس وقت عبد البدھ نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. آپ نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت علی نے ایک ویریئر کو قابو کر لیا تھا اور حضرت علی نے اس پر قابو پا ہی لیا تھا کہ اس نے آخری ٹائم پر حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. یہی تھا عمر بن عبد البدھ, اس کی بیک گراؤنڈ اسٹوری ساری یہ تھی. جب اس نے چہرے پر حضرت علی کے تھوکا تو حضرت علی جو تھے وہ اٹھ کر فوراً کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں کی طرف واپس پلٹ گئے. اب سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ علی نے اس کے اوپر قابو پا لیا تھا اور علی اس کو چھوڑ کر آ رہے ہیں. عبد البدھ جو تھا اس کے اندر تو گرج تھا, اس کے اندر تو انیموسٹی تھی. علی جب اٹھے اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ علی پلٹ رہے ہیں, اس نے حضرت علی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے فوراً اٹھا. جب یہ اٹھا تو علی نے رسول اللہ کی جو تلوار تھی ذوالفقار تلوار وہ جو تھی اس کے سینے کے اندر تھی وہ ڈال دی. یعنی مقابلہ انہوں نے جو بھی کیا اور بدلہ انہوں نے جو بھی لیا وہ اللہ کے دشمن سے لیا, اپنے دشمن سے نہیں لیا. اس لیے کہ حضرت علی صحابہ کو بعد میں بتایا کرتے تھے کہ میں نے اس کے سینے پر بیٹھنے کے باوجود خنجر اس کی گردن میں کیوں نہیں اتارا, اس لیے کہ اب تک تو میں صرف اور صرف اس سے اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا. جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا, اگر تب میں اپنا ریگر اس کی گردن میں اتار دیتا تو چانسز یہ تھے کہ میرا جو انٹینشن تھی اس میں اپنا ریونج اپنا بدلہ شامل ہو جاتا, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں قیامت کے دن کسی بھی انسان کا خون اپنے بدلے کی وجہ سے اپنے نام اعمال میں لے کر اٹھوں. تو یہ خوبصورتی تھی صحابہ کی جو آپ کو اور مجھے جو ہے وہ آخری وقت تک نظر آتی ہے. اور جب یہ عبد البدھ اس طرح سے گرا دوبارہ سے ذوالفقار تلوار کے حملے کی وجہ سے علی نے جو کیا تھا, تو صحابہ کی بلند آواز جو تھی تکبیر کی اللہ اکبر کی وہ بلند ہو گئی. اس طرح آپ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا جو مسلمانوں کے فوج کے فلیگ بیئر تھے. وہ کہتے تھے کہ جھنڈا تو میں اٹھاتا تھا لیکن ہم سب میں طاقتور علی رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے. تو یہ حضرت علی کی کریج ہے جو آپ کو مختلف مواقع پر ملتی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی کم ہائی لائٹس رکھی ہیں, آپ اگر کتابیں پڑھیں اور سیرت علی پڑھیں تو آپ کو ایک سے ایک بہادری کی مثال جو ہے وہ ملتی ہے. پھر حضرت علی کی یاد ہے کہ حضرت علی بہت زیادہ نالجیبل بھی تھے, بہت علم رکھنے والے بھی تھے, لیکن ایک حدیث کہہ کر جو ہمارے معاشرے کے اندر کوٹیشن کوٹ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کچھ اس طرح سے, یہ فیبریکیٹڈ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. صحیح حضرت علی نالجیبل تھے کہ دس از رائٹ, لیکن ایک بہت کامنلی جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پر فیس بک پر آپ کی ویب سائٹ پیجز کے اوپر گوگل پر آپ کو ایک کوٹ مل جاتا ہے کہ شاید مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں آ رہے کہ شاید میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کچھ اس طرح کے. کچھ اس طرح سے اس کے الفاظ آتے ہیں, یہ اوتھینٹک نریشن جو ہے یہ نہیں ہے, تو ذرا اس کو فارورڈ کرنے میں کیئرفل رہیے گا. ایک تابعی آتے ہیں عطا ابن ربع, ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے ان میں سب سے زیادہ نالجیبل کون تھا, تو آپ نے کہا کہ علی سب سے زیادہ نالجیبل تھے, اس سے زیادہ نالجیبل میں کسی کو جانتا نہیں تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ, ان کا نام ہم نے کئی دفعہ سنا ہے, جو قرآن کے مفسر تھے, اور ابن عباس کو قرآن کے مفسروں کا بھی لیڈر کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے خاص دعا کی تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نالج ہے اس کو اگر 10 پارٹس میں صحابہ میں ڈیوائڈ کیا ہے, یعنی اگر نالج کو صحابہ کی نالج کو 10 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے, تو ابن عباس کہا کرتے تھے کہ صرف 9 پارٹس علی کے پاس ہیں, باقی 1 پارٹ باقی سارے صحابہ کے پاس ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراست, اتنا ذہن اور اتنی انٹلیکٹ دی ہوئی تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں, اذا ثبت لنا شیء عن علی لم نعد الى غیره, جب علی کچھ بتا دیتے ہیں یا جب علی کچھ اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں فردر اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی وہ اتنی اوتھینٹک بات کرتے ہیں, اتنی ہی حق کی بات کرتے ہیں. تو کریجیس تھے, نالجیبل تھے. ہم نے کل بات کی تھی کہ ان کے اندر زہد بہت زیادہ تھا, عبادت گزار بہت زیادہ تھے, دنیا کی ٹیمپٹیشن جو تھیں وہ ان کو اٹریکٹ نہیں کرتی تھیں, ان کا سارے کا سارا دھیان اپنی آخرت کی گول کی طرف ہوتا تھا. تو سافٹ ہارٹیڈ, نالجیبل, کریجیس, زہد, عابد, عبادت گزار, ان سب کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی اپنے کلائمیکس پر تھیں, بہترین طریقے سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کوالٹیز رکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی زندگی میں یمن کا گورنر اپوائنٹ کیا اور ان کو یمن جانے کا کہا. رسول اللہ نے کہا کہ آپ یمن جائیے اور آپ وہاں کی مسلمانوں کو سنبھالیے. اس پر حضرت علی نے کہا, یا رسول اللہ, وہ مجھ سے ڈیسیجنز کروائیں گے, آپ مجھے ذمہ داری دے کر وہاں بھیج رہے ہیں, وہ مجھ سے رولنگز مانگیں گے, وہ میرے ڈیسیجنز جو ہیں وہ اپنے ڈسپیوٹ میں طلب کریں گے, اور میں اپنے آپ کو اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں سمجھتا. تو سیرت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی چیسٹ پر اسٹرک کیا, حضرت علی کی چیسٹ پر ہاتھ مارا, زور سے ہاتھ مارتے, اس طرح آپ نے 2-3 دفعہ حضرت علی کی چیسٹ پر ہاتھ مارا اور کہا, اللہ مطلب لتانا ہو واہدی قلبہ, اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے حضرت علی کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کی زبان کو ثابت کر دیں اور استقامت دے دے, یعنی مراد یہ تھی کہ اللہ ان کی اسپیچ میں کانفیڈینس دے دے, جو یہ بولیں اعتماد کے ساتھ بولیں. اور آپ یہ لیڈرشپ کوالٹی کے اندر بہت ہی مین کریکٹرسٹک آتی ہے کہ وہی انسان لیڈر بنتا ہے کہ جو بولے کنوکشن کے ساتھ بولے. آپ امیجن کریں کہ آپ کسی کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ کی اپنی زبان لڑکھڑا رہی ہو اور آپ خود 10 دفعہ سوچ رہی ہوں اور آپ خود اس کے اوپر شیور نہ ہو جو آپ دوسرے کو کرنے کو کہہ رہی ہیں, تو آپ کی بات کے اندر, آپ کے کلام کے اندر کبھی وزن پیدا نہیں ہوتا. آپ بات ایسے کریں کہ جس میں آپ کا بھی فل کنوکشن ہے, جس پر آپ کا فل ایمان ہے, جس پر آپ پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اللہ آپ کی زبان میں اثر دے دیتا ہے. ہمیں کیوں لگتا ہے بعض اسکالرز کے بارے میں کہ ان کی بات سنتے ہیں تو دل پر لگتی ہے, بعض لوگ جن کو اسکالر کہا جاتا ہے لوگ ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن ان کے عمل میں تبدیلی نہیں آتی. شاید اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کہنے والے کے اندر اپنے عمل کی کمی ہوتی ہے. اگر جس دن ہمارے عمل کے اندر بہتری آنا شروع ہو گئی, جس دن ہم جو کہیں گے اس پر عمل کرنا ہم نے شروع کر دیا یا ہم نے اس پر عمل کی کوشش شروع کر دی, اللہ اس دن سے ہماری زبانوں کے اندر اثر اور تاثیر ڈال دے گا انشاءاللہ. یہ 100% رول نہیں ہے لیکن بہرحال جو بولنے والے ہیں ان کے لیے ایک اچھا انسینٹیو ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 100% رول نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین طریقے میں تبلیغ کرنے والا اور بتانے والا اور کنویکشن کے ساتھ بولنے والا کوئی ہو سکتا تھا؟ ان سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اس کے باوجود کفار قریش ان کی بات تو سب کے سب نہیں مان گئے. تو 100% رول نہیں ہے لیکن کم سے کم اگر آپ اور میں کسی کو دین کی طرف بلانے والے ہیں تو ہم اپنے لیے اس چیز کو ضرور اپنے سامنے رکھیں کہ ہم جو بولیں اس پر عمل کریں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں آپ کو مجھے کہا ہے, اَتَا أَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو انسان جو بولے اس پر عمل کرنے کی اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرے. تو اللہ کے رسول نے بھی حضرت علی کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ علی کی زبان کو ثابت قدم کر دیں, ان کی زبان میں کلیئرٹی اور کانفیڈینس دے دیں, وَاهْدِ قَلْبَهُ, اور اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھے کبھی کسی فیصلے کو کرتے میں مشکل نہیں ہوئی. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی فیصلے کو کرتے ہوئے سیکنڈ تھاٹس نہیں آئے کہ میں یہ نہ کروں یہ کر لوں, یہ نہ کروں یہ کر لوں. یعنی اللہ کے رسول کی دعا جو تھی وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو گئی. اس لیے حضرت علی جو تھے وہ بہت ہی کانفیڈنٹ لیڈر مسلمانوں کے بنے. حضرت علی کے لیے کیونکہ نالجیبل تھے, حضرت علی کے بہت سے اشعار آپ کو کتابوں کے اندر مل جاتے ہیں. حضرت علی پوئٹری بہت اچھی کیا کرتے تھے. حضرت علی کے کوٹ کوٹیشن بہت اچھے ہوتے تھے, اور حضرت علی کے کوٹیشن کے لیے آتے ہیں کہ بہت ہی ایکوریٹ کوٹیشن ہوتے تھے, یعنی بہت ہی گہری بات کم الفاظ میں کر دیا کرتے تھے. یہی کریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. آپ نے اپنے لیے کہا تھا انا جوامع الکلم, اللہ نے مجھے جو ہے وہ کلام کے اوپر بہت بڑی کمانڈ دی ہے کہ میں بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. اور رسول اللہ کے جوامع الکلم ہونا آپ کو مسنون دعاؤں کے اندر بہترین انداز میں نظر آتا ہے. کبھی ہم خاموشی سے سر جھکا کے جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم دعا مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے, خاموشی سے ہم کہتے ہیں, پھر ہم یہ سوچتے ہیں دل کے اندر اللہ آپ کو تو میری ساری خواہشات پتہ ہے نا, بس میری ساری دعائیں قبول کر لیں. کبھی ہم بولنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. ایسے میں آئیڈیل چیز کوئی کتاب جس میں مصنون دعائیں موجود ہیں, جس میں مصنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں عربی اور ترجمے کے ساتھ, اس کو ہینڈی رکھیے, اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اور آپ ایک ایک دعا پڑھیں گی ترجمے کے ساتھ, آپ کو اندازہ ہوگا اللہ یہ تو میں یہی چیز تو مانگنا چاہ رہی تھی, یہ تو مجھے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے, شاید میرے دل کی پکار یہی تھی. اللہ کے رسول رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, فطرت کو پکڑ کر سمجھنے والے تھے کہ انسان اصل میں چاہتا کیا ہے, انسان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اللہ نے ان کو یہ فراست, اللہ نے ان کو یہ ایکوپمنٹ دیا تھا. تو جب آپ کو لگے کہ دعا کرتے میں آپ کے لیے الفاظ کی شارٹیج ہو رہی ہے, آپ مصنون دعاؤں کی کتاب ہینڈی رکھیے اور مصنون دعائیں جو ہیں وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے نوازیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آتا ہے کہ حضرت علی بھی بہت بڑی بڑی باتوں کو, گہری باتوں کو چند الفاظ میں بیان کر دیا کرتے تھے. اب ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ایک وقت تھا کہ مسلمان کتابیں پڑھتے تھے, اور کتابیں پڑھ کر جس کو ہم اپنے اخباروں کے اندر بھی, مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں جو نیوز پیپر آتے تھے اردو کے, اس میں اقبال زرعی کے نام سے ایک پیسج, ایک کالم بنا ہوا ہوتا تھا جس میں کوٹیشنز آتے تھے, گولڈن ورڈز آتے تھے, اس طرح سے کسی کی ایڈوائسز آتی تھی. مسلمان کتاب پڑھتے تھے اور آگے اس کو فارورڈ کر دیا کرتے تھے. جب سے سوشل میڈیا کا ٹائم آیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نعمت کے طور پر سوشل میڈیا دیا, اس سوشل میڈیا سے بعض اوقات فتنے بھی بہت پھیلے اور کئی مختلف اینگل سے فتنے پھیلے. علم کا فتنہ بھی اس سوشل میڈیا نے پھیلایا ہے. جیسے پازیٹیولی علم سے فائدہ لوگوں کو ہوا ہے, ایسے ہی نیگیٹیولی علم کا فتنہ بھی پھیلا ہے, اور وہ ایسے پھیلا ہے کہ جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, الحمدللہ ہم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں, لیکن یقیناً ہمارے لیے علی کی محبت ان محبتوں کے بعد آئے گی جو محبتیں اللہ نے مجھے ٹاپ پرائرٹی پر رکھنے کو کہی, یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. اس کے بعد ہم یقیناً ان سارے صحابہ کو محبت کے لیول پر رکھتے ہیں. جنرلی ہم سب صحابہ کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں. بعض لوگ جو حضرت علی سے ایکسٹرا آرڈینری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان میں ایک پرابلم یہ رہی کہ انہوں نے جہاں کوئی اچھا کوٹیشن دیکھا, جہاں کوئی اچھا گولڈن ورڈ دیکھے, گولڈن لائنز دیکھی, اس کو حضرت علی سے منسوخ کر دیا. حالانکہ حضرت علی کے کوٹ بہت کم ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں, صحیح ہیں اور جینوئن ہیں, بہت کم ہیں. آپ کو جتنا بھی گوگل کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر یا آپ کے فیس بک کے اوپر کوٹس ملتے ہیں, اور خاص طور پر جب امام علی لکھا ہوا ہوتا ہے. سو یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. ہم حضرت علی کو امام علی نہیں کہتے. امام کا جنرل مقام کیا ہوتا ہے؟ امام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو انسانیت کے لیے امام بنایا, تو امام کا مطلب کیا تھا؟ مسجد بنائی ہے, اس میں حضرت ابراہیم جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں. امام ان جنرل مطلب ہوتا ہے لیڈر, کوئی بھی آپ کو جو ہے آگے لے کر چلنے والا, جس کے پیچھے پیچھے آپ چلیں. ہم صحابہ کو امام نہیں کہتے, حالانکہ سب ہمارے لیڈر ہیں الحمدللہ, سب ہمارے رول ماڈل ہیں. ہم حضرت علی کو امام علی نہیں کہتے, ہم حضرت علی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جو اسکالرز نے ٹرمنالوجیز ڈیفائن کر دی ہیں, یو ہیو ٹو اسٹیک آن اٹ. یہ بات کلیئر ہوئی؟ ہم حضرت علی کو امام علی نہیں کہتے, ہم حضرت علی کو علی علیہ السلام بھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام. ہمارے علم کے مطابق, ہمارے اہل سنت والجماعت کے مطابق یہ چیز ڈیفائن ہے کہ انبیاء کے ساتھ آپ علیہ السلام لگاتے ہیں. حالانکہ علیہ السلام اگر آپ اس کو لٹرل مفہوم میں دیکھیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. علیہ السلام آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو یا ان پر سلامتی ہو, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے, اگین دین کے اندر آپ نے اور میں نے اس قدم سے آگے نہیں اٹھانا قدم جو کہ علم والے قدم جو ہیں وہ اپنا, رسول اللہ کی تعلیمات, صحابہ کی تعلیمات, تابعین کی تعلیمات اور تبع تابعین کی تعلیمات میں اٹھا چکے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ جنرل کنسنسس ہے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ہم علی علیہ السلام نہیں کہتے، ہم امام علی نہیں کہتے. جب آپ کا بہت دل چاہ رہا ہو کہ آپ کورٹس کو آگے فارورڈ کریں تو پلیز، دس از اے ہیوج ریسپانسبلٹی. میں تو کورٹس کی بات کر رہی ہوں. آج آپ کے فیس بک کے اوپر اور آپ کے واٹس ایپ کے اوپر جو امیجز گھومتے رہتے ہیں، جس کے اوپر حدیث کہہ کے لکھا ہوتا ہے، حدیث کا ریفرنس ہوتا ہے، حدیث کا نمبر ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ آئی ایم شیور میں نے 90 ٹائمز جب بھی حدیث کو وہاں سے کھول کر کتاب میں چیک کیا ہے، اس نمبر پر وہ حدیث نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ویری کیئرفل. یہ اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے جھوٹ گھڑنا ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک نریشن آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے جانتے پوچھتے ہوئے مجھ پر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے. اب آپ کو اگر پتا چل گیا ہے کہ یہ علم کا فتنہ ایسے پھیل رہا ہے، ان چیزوں کو حدیث کہہ کر آپ کو ریفرنس لکھا ہوا ملے گا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور آپ نے نمبر لکھا ہوگا 1056. آپ کتاب کھولیں، آپ کو صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر 1056 پر وہ حدیث نہیں ملے گی. صحیح بخاری کی مختلف شرح لکھی گئی ہیں، مختلف محدثین نے، مختلف اسکالرز نے حدیث کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی، اس وقت کیا حالات تھے، کس سے کہی گئی، اور رسول اللہ کا اس سے کیا مطلب تھا. مختلف اس کے والیومز ہیں. کوئی صحیح حدیث، صحیح بخاری آپ کو 7 والیوم بھی ملے گی، کوئی آپ کو 12 والیوم بھی ملے گی، کوئی آپ کو 24 والیوم بھی ملے گی. بٹ دا ڈیفائن تھنگ از دیٹ کہ احادیث کا نمبر فکسڈ ہے. اگر کوئی یہ کہہ کر سوشل میڈیا پر حدیث کوٹ کرتا ہے صحیح بخاری کی کہ یہ حدیث نمبر 546 ہے، اور وہ آپ کو ایک کتاب میں 546 پر نہیں ملتی، وہ آپ کو کسی صحیح بخاری میں 546 پر نہیں مل سکتی. تو پلیز احادیث کو فارورڈ کرنے سے پہلے بہت زیادہ کیئرفل ہو جائیں. ہم اپنی طرف سے انٹینشن اچھی رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم دین پروموٹ کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد احادیث کے نیچے لکھا ہوا ایک الگ سے میسج بھی آ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو پروموٹ کریں گے 10 لوگوں پہ تو آپ کی پتہ نہیں کون سی مشکل دور ہو جائے گی، اور کون سی آپ کی جو ہے وہ پریشانی کا حل نکل آئے گا، اور آپ کو پتہ نہیں کتنی رحمتیں اور بلیسنگز مل جائیں گی. یاد رکھیے، ثواب، اجر، عبادات، یہ سب کے سب اللہ کے رسول بتا کرتے ہیں. اگر آج کوئی آپ کو نئے طریقے سے بتاتا ہے کہ اگر آپ نے آج کے دن میں یہ خرچہ کیا اور اس کے بعد آپ کو اتنا اجر اور اتنا اجر اور اتنا اجر ملٹی پلائی ہو کر مل جائے گا، دس از ناٹ ڈیفائنڈ. جہاں تک رسول اللہ نے ہمیں بتانے میں احتیاط رکھی اور بریکس لگا دیے، ہمیں بھی وہیں پر بریکس لگانا ہے. احادیث کو آگے فارورڈ کرتے ہوئے بہت کیئرفل رہیں. یا تو آپ ڈیڈ شیور ہیں کہ وہ حدیث اس کتاب کی ہے اور اس کتاب میں اسی نمبر پر موجود ہے تو فارورڈ کیجئے، ورنہ پلیز اپنے علم کو اتنا رکھیں کہ بس آپ نے پڑھ لیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم حاصل کرنے والوں میں شامل کریں. اب یہ بتائیں کہ اتنا سوشل میڈیا جب اس فتنے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو کیا ہم مسلمان عورتوں کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دس از اے ڈائر نیڈ آف ٹائم کہ ہم مسلمان عورتیں جن کو اللہ نے اتنی فرصت دی ہے، جن کو اللہ نے اتنے ریسورسز دیے ہیں، ہم اس سے کون ہے جو اگر قرآن پڑھنے نکلے گی تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے؟ ہم میں سے کون ہے؟ مثال کے طور پر جو قرآن کا کورس کرتے ہیں، یہاں بہت سے چہرے ایسے جنہوں نے قرآن کے کورسز کیے ہوں گے. الحمدللہ فوزیہ جن کا یہ گھر ہے کتنے سالوں سے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں. کیا فوزیہ کا بیٹا جب انہوں نے انسٹیٹیوٹ جوائن کیا تھا تب ان کا بیٹا 10 سال کا تھا؟ آج 20 سال گزرنے کے بعد بھی مثال کے طور پر ان کا بیٹا 10 سال کا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر پہ توجہ نہیں دی. ایسا ہوتا ہے کیا؟ جو اللہ کے کاموں میں لگتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو علم حاصل کرنا از اے ڈائر نیڈ. ہم مسلمان عورتیں کب تک جو ہیں وہ اپنی صرف اور صرف شاپنگ کی حد تک اور اپنی گوسپس کی حد تک اور صرف ایک دوسرے کو ڈسکس کرنے کی حد تک اور کمیٹی پارٹیز تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھیں گے؟ صرف رمضان علم حاصل کرنے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان تو اللہ نے قرآن کے ساتھ جڑنے کا مہینہ بنایا. حقیقت ہے، حقیقت ہے، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ رمضان کے اندر یہ پروگرامز نہیں ہونے چاہیے. میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں لیکن اس کو سمجھیں، رمضان اسپرچویلٹی گین کرنے کا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اپنا میجورٹی ٹائم اپنی انڈیویجل عبادت پر لگایا کرتے تھے. ہاں دنیا کے کام بھی ہوتے تھے، حضوات بھی جو ہیں وہ بہت سارے جو ہیں وہ رمضان کے اندر ہوئے ہیں، لیکن رمضان اسپرچویلٹی گین کرنے کا مہینہ. ہمیں یہ اس لیے صرف لالچ آتی ہے، ہمیں یا ہم جیسے لوگوں کو یہ لالچ صرف اس لیے آتی ہے کہ ہم اس مہینے میں 30 دن کو پروڈکٹیولی استعمال کر کے خواتین کو کچھ نہ کچھ پہنچا سکتے ہیں. ورنہ کیا 11 مہینے علم حاصل کرنے کے نہیں؟ کیا 11 مہینے میں ہم تھوڑا سا وقت اللہ کے دین کو نہیں دے سکتے؟ کس نے کہا ہے کہ دن کے 24 گھنٹے دیجئے؟ کس نے کہا ہے کہ دن کے 12 گھنٹے دیجئے؟ کس نے کہا ہے کہ ہر دن دیجئے؟ اپنے اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق، ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں 3 دن، ہفتے میں 4 دن، مہینے میں 2 دن، مہینے میں 1 دن، لیکن اہمیت تو سمجھیں. ہم ایسے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس دین کی ہم نے بیس سمجھنے کی کوشش نہیں کی, جس دین کی روح کو ہم نہیں جانتے, جس دین کی اہمیت ہماری زندگیوں میں صرف نماز روزے حج کی حد تک رہ گئی. اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ اور میں ایسی نسل کو پروان چڑھانے والے بنیں گے کہ جو آگے سے آگے علم کو پھیلانے والی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے علم دیا ہے, اس علم کی روشنی میں پلیز کیئرفل ہو جائیں. سوشل میڈیا کے اوپر دین کے نام پر جو چیز آتی ہے ہر چیز بالکل ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ سے دعا کیا کریں, اللہ مجھے حق سنا, اللہ مجھے حق دکھا اور اللہ مجھے حق بولنے والوں میں شامل فرما. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت علی جو تھے وہ بہترین لیڈر بھی تھے اور نالجیبل بھی تھے, ساتھ ساتھ مطلب یہ ساری صفات آپ کو جتنی بھی حضرت علی کی میں نے اب تک بتائیں, یعنی کہ بہادر, عبادت گزار, زہد رکھنے والے, بہترین لیڈر, واریئر, جنگجو بھی تھے, اپنے آپ کو کنوکشن کے ساتھ تیار رکھتے تھے مقابلہ کرنے کے لیے, ان سب کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ شوہر بھی تھے. ایسا نہیں تھا کہ ایک ایسپیکٹ کو زندگی کے پکڑ لیا تو باقیوں کو نگلیکٹ کر دیا. ایسا نہیں تھا کہ اب کیونکہ میں کاروبار کرنے والا بہت کامیاب بزنس مین ہوں تو گھر والوں کو ٹائم دینے کے لیے میرے پاس تو فرصت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ میں اتنا اچھا کما رہا ہوں, اتنی اچھی جاب کر رہا ہوں, شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں تو مجھے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ میں نے آلریڈی باہر کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں تو کبھی چل کر کچن میں اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا. ایسا معاملہ نہیں ہے. جو بیلنس آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے وہی بیلنس آپ کو صحابہ کی زندگیوں میں ملتا ہے. ان ساری کریکٹرسٹکس کے ساتھ, ان ساری صفات کے ساتھ حضرت علی جو تھے وہ ایک بہت ہی محبت کرنے والے شوہر بھی تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے لیے آتا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور یہاں تک باعث سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بالکل حضرت فاطمہ کے لور تھے, اتنی محبت کرتے تھے, اتنے کمپیشنیٹ اور اتنے لونگ تھے. حضرت فاطمہ بھی اس طریقے کا بہت خیال رکھا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا ہے حضرت علی کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولادوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے. حضرت فاطمہ اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی. حضرت فاطمہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت فاطمہ بول چال میں, بولنے میں اور چلنے پھرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی. بہت ہی پیاری خاتون تھی اور حضرت علی نے اپنے رسول کی اس پیاری بیٹی کو بہت سنبھال کر اور بہت محبت سے بھی رکھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چکی پیس پیس کے چھالے پڑ گئے تھے, بلسٹر ہو گئے تھے. تو حضرت فاطمہ کو شرم آتی تھی کہ وہ جا کے اپنے والد سے کہیں کہ مجھے کوئی غلام دے دیں, اس لیے کہ مسلمانوں کو جو تھا وہ وار سپوائل کافی ملے تھے, مال غنیمت کافی آیا تھا. حضرت علی آئے تھے اپنی بیوی کے لیے درخواست کرنے کے لیے کہ آپ فاطمہ کو ایک غلام دے دیں, اس لیے کہ چکی پیس پیس کر اور پانی بھرنے سے, مشکیزہ میں پانی بھرنے سے جو ہے ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ چھالے پڑ گئے ہیں. رسول اللہ نے کیا کیا تھا اس موقع پر؟ اپنی بیٹی کو کہا تھا اچھا ایک نہیں میں تمہیں چار نوکر بھجواتا ہوں. آپ نے فاطمہ کے پاس گئے اور ان کو تسبیحات فاطمی بتایا. تسبیحات فاطمی وہی ہیں جو آپ اپنے فرض نمازوں کے بعد جو ہیں وہ اذکار پڑھتے ہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمد للہ اور بعض روایات میں 34 مرتبہ اللہ اکبر جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ تسبیح جو ہے یہ وقت میں برکت, طاقت میں برکت, جسمانی برکت, روحانی برکت کے لیے ہے. اس تسبیح کو اپنا شعار بنا لیں. کتنی دیر لگتی ہے تسبیح پڑھنے میں؟ ہماری تو اسپیڈ اتنی زبردست, بلٹ ٹرین کی طرح, ہم تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمد للہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر میرا خیال ہے, ہم 1.5 منٹ میں پڑھ لیں گے. لیکن پلیز سوچ سمجھ کر پڑھیں, آرام آرام سے بغیر پڑھیں گے نا. اگر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان, اگر اس میں پڑھیں گے تو بہت ہو گیا تو 2 منٹ لگیں گے, 2.5 منٹ لگیں گے. بس آپ کے دن کے 12 گھنٹوں میں اگر 2 منٹ یا ٹوٹل اگر آپ 10 منٹ کر لیں 5 نمازوں کے ملا کر, اگر آپ یہ اپنا وقت لگا دیں گی آپ کے میجر اذکار بھی ہو رہے ہیں, آپ کو روحانی اور جسمانی طاقت بھی مل رہی ہے اور آپ کو اللہ کی صفات کو ریوائو کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے. آپ کہتی ہیں سبحان اللہ, آپ کو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے, کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. اور جس اللہ کو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے, اور جب میں اس کے سامنے اپنا ماتھا زمین پر رکھوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیے. اب وہ پرفیکٹ طریقے سے میرے معاملات کو سنبھالے گا, جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے ایسے ہی پرفیکٹ طریقے سے وہ میرے معاملات کو سنبھالے گا. تو اس کو ضرور اپنی عادت بنائیں تسبیحات فاطمی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسبیحات فاطمی پڑھنے کا کہا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کے بعد یہ تسبیح ہاتھ پڑی جاتی ہے. ہمارا ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھتے ہیں, لیکن مسنون طریقہ یہ ہے اس کا, جو اس کا ثابت طریقہ ہے, جو صحابہ کے آثار سے ثابت ہوتا ہے, کہ صحابہ فرض نماز کے بعد اپنی دعائیں پڑھا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے, شاید میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسنون دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرح سے آتی ہیں. چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیجیے, اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. اس لیے کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی فرض نماز کے بعد, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اللہ اس کو داخل فرمائے گا. کانشیس ہو کر آیت الکرسی پڑھیے, اور اس کے بعد فرض نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمی پڑھ لیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے جو ہے وہ صحت و تندرستی اور روحانی طاقت عطا کریں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ کیونکہ اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھیں, ان کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ کے بعد ہو گیا, اور یہ حضرت فاطمہ کو ان کی زندگی میں رسول اللہ نے آلریڈی بتا دیا تھا. اس لیے کہ ایک موقع کے اوپر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت فاطمہ کے پاس, تو حضرت فاطمہ کو آپ نے کچھ کہا جس کے اوپر حضرت فاطمہ رو پڑی, یعنی آپ نے بتایا تھا کہ میرا انتقال جو ہے وہ اب قریب ہے, اس پر حضرت فاطمہ رو پڑی. پھر حضرت رسول اللہ نے ایک اور دفعہ حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا, تو اس پر حضرت فاطمہ مسکرا دی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو یہ بتایا تھا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گا وہ تم ہوگے. تو اس پر فاطمہ خوش ہو گئی.